رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین۔ قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، صدق الله العلي العظيم۔ سورة المائدة آیت نمبر 14 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہماری اس گفتگو کا موضوع وحدت امت، امام کے ظہور کا پیش خیمہ علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہ کی رحمت کا، خصوصی رحمت کا مصداق ہیں، اور اللہ کی رحمت کے نزول کے بارے میں قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے میں اللہ کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہوتی، رکاوٹ وہاں ہوتی ہے جہاں وہ رحمت نازل ہونی ہوتی ہے۔ اس کو اگر آپ مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیں تو آپ دنیا کے بہترین مصور کو، تصویریں بنانے والے کو اگر کہیں سارا سامان مصوری کا دے کر آپ اس سے مطالبہ کریں کہ مجھے پانی کے اوپر، پانی پر تصویر بنا کر دکھاؤ، تو وہ تصویر نہیں بنے گی۔ اس لیے نہیں کہ مصور کے کام میں، مصور کے ہنر میں کوئی کمی ہے، بلکہ اس لیے کہ پانی میں قابلیت نہیں ہے کہ اس کے اوپر تصویر بنائی جا سکے، اور وہ رنگوں کو جیسے کاغذ اپنے اوپر ٹھہراتا ہے پانی اپنے اوپر ٹھہرا سکے۔ اسی طرح امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بلا شک و ریب اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت نازل ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن رکاوٹ وہ جگہ بن جاتی ہے جہاں وہ رحمت نازل ہونی ہو۔ آج ہم لوگ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کر رہے ہیں، تو امام تشریف کیوں نہیں لاتے؟ ہم لوگ دعاؤں کی طرف تو متوجہ ہیں، دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد دعائے فرج امام زمانہ کی تلاوت کرتے ہیں، بہت خوب، لیکن صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر، وہ شخص جو کسی چیز کی دعا مانگ رہا ہو لیکن جو عمل اس کے ذمے ہے، جو اس کو خود کرنا ہے اس موضوع کے بارے میں جس کی دعا مانگ رہا ہے، اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس شخص کی طرح ہے جو بغیر کمان کے تیر چلا رہا ہو، یعنی وہ دعا اپنی جگہ پر نہیں پہنچے گی، اس میں تاثیر نہیں ہوگی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم حقیقت میں امام کے ظہور کے طالب ہیں، تو دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا اور ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں ہماری طرف سے کہ جو امام کے ظہور میں رکاوٹ ہے. اور ہم آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ ایک بہت بڑی امام کے ظہور میں جو رکاوٹ ہے وہ اس امت کا منتشر ہونا ہے, ایک دوسرے کا دشمن ہونا ہے. جب تک ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا نہیں کرتے جو اللہ کی کتاب نے بیان فرمائی ہیں اور جو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے, کہ میں دونوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, جب تک اپنے اندر پیدا نہیں کرتے دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور اللہ کی کتاب ہمیں یہ صدا دیتی ہوئی ملے گی کہ اے ایمان والو, وہ کیوں کہہ رہے ہو جو کر رہے نہیں ہو, کیوں اس چیز کا تقاضا کر رہے ہو جس کے ہونے میں تم خود رکاوٹ ہو. ہم نے ایک آئین اور ایک قانون زندگی کا تمہیں دیا جس میں ہم نے تاکید کی کہ تم نے اکٹھے رہنا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن مجید صرف اللہ کے آخری نبی کی امت کو نہیں, تمام انبیاء کی امتوں کو ایک امت قرار دیتا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من طیبات من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. اے میرے رسل, اے میرے انبیاء, پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل صالح کرو, بے شک میں تمہارے عمل کو اچھی طرح دیکھ رہا ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ. اور یہ تمہاری امت امت واحدہ ہے. یہ قرآن کا تصور ہے, قرآن کا کانسیپٹ ہے. اور قرآن کے کانسیپٹ کے مطابق ہمارے ائمہ اہل بیت کی کے فرامین کی روشنی میں قرآن کے مخالف کوئی تصور آ جائے, چاہے اس کے لیے احادیث کا بہانہ بنایا جائے کہ وہ احادیث در حقیقت احادیث ہوتی ہی نہیں ہے, خلاف قرآن کوئی تصور بھی ہو باطل ہے, غلط ہے. تو جو مکتب اہل بیت کو ماننے والا ہے, جو حقیقی مسلمان ہے, وہ قرآنی تصور کو پہلے دیکھے گا. اور جب اللہ فرما رہے کہ تمام انبیاء کی امت ایک امت ہے, تو پھر اہم ترین بات یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اپنی امت کو تو اکٹھا کیا جائے, انتشار کو دور کیا جائے. اس طرح آپس میں لڑتے جھگڑتے اور آپس میں انتشار کا شکار اور ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرتے دین کی خدمت کے نام پر, اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اور ضروری ہے کہ میں کہوں کہ بعض وہ لوگ جو رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور بعض وہ لوگ کہ جو آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں, لیکن بعض معاملات میں امت کے اتحاد یا امت کے اندر انتشار پیدا کرنے والی باتوں کے معاملے میں ان دونوں کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ دونوں بزرگوار کے جو آج تشیع کی پہچان ہے اس دنیا میں اور جہان میں, آپ سب کو معلوم ہے ان دونوں بزرگواروں کا موقف برادران اہل سنت کے مقدسات کے بارے میں کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک ہلکا سا اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا. چند سال پہلے آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں حاضر ہونے کا مجھے خود موقع ملا نجف اشرف میں. میں نے ان سے چند سوالات تھے, ان سے میں نے گزارش کی کہ آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے اجازت دی, میں نے وہ باتیں پوچھی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے اندر بعض لوگ آ کر نئی نئی باتیں کرتے ہیں ممبر سے، جس کی وجہ سے علماء جب ان کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان باتوں کا دین سے تعلق نہیں ہے، تو پھر کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں ان باتوں پر اور پھر آپس میں اختلاف اور تفرقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ان باتوں کے ذریعے سے تشیع میں تفرقہ پیدا ہو، لہذا آپ ایسی حکمت عملی اپنائیں کہ دلائل کے ذریعے اصلاح کی بات بھی کی جائے، لیکن حتی الامکان آپس کے افتراق اور انتشار سے بچا جائے۔ اور یہ بات کرنے کے بعد آیت اللہ سیستانی فرمانے لگے، ایک اور بھی نصیحت تمہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ آگے نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر کوشش کرو اپنی محفلوں میں ایسا ماحول پیدا کرو کہ تمہارے اہل سنت بھائی تمہاری محفلوں میں آ کر بیٹھیں، اور وہاں پر ایسی کوئی بات نہ کرو، ایسا ماحول بالکل نہ بننے دو کہ جس کی وجہ سے تمہاری محافل میں برادران اہل سنت آ کر نہ بیٹھیں۔ اگر ایسا کرو گے تو دین اسلام کا نقصان کرو گے۔ آج تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے بعض وہ لوگ جو علماء کے طور پر خود کو پیش کرتے ہیں، آیت اللہ خامنائی کے پیروکار کے طور پر پیش کرتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کے پیروکار پر پیش کرتے ہیں کے طور پر پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جب بعض حساس مسائل کے پر بات کرنے کا وقت آتا ہے تو ان دونوں بزرگواروں کی رہنمائی کے بالکل برعکس عمل کرتے ہیں۔ ہمیں اس رویے کو سمجھنا ہے۔ یہ جو آپس میں دشمنی امت کے درمیان، شیعہ سنی کے درمیان، مختلف مسالک کے درمیان ہے، میں نے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ذرا قرآن کے آئینے میں اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ دشمنی کب خدا کی طرف سے ایک عذاب کی شکل میں کسی امت پر مسلط ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 14 وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا تھا جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں۔ لیکن جب اللہ نے ان سے عہد لے لیا کہ عیسیٰ کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرو گے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں اور بنیادوں پر چلو گے، تو انہوں نے کیا کیا ان کے بعد؟ فنسو حظا مما ذکروا به، تو ان لوگوں نے اس نصیحت کا جو انہیں کی گئی تھی اس کا ایک حصہ بھلا ڈالا، فراموش کر دیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اللہ نے ان کو سزا یہ دی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض، عداوت اور بغض ان کے آپس میں ہم نے ڈال دیا، الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ یہ خدا کا عذاب تھا کہ ایک امت، ایک نبی کو ماننے والی امت آپس میں عداوت اور بغض کا شکار ہو جائے، اور میں پورے یقین اور پوری بصیرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج اللہ کے رحمت للعالمین نبی کی امت کے اندر جو آپس میں عداوت اور بغض اور نفرت ہے، اس کی وجہ بالکل وہی ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ اللہ قرآن میں غیر اہم باتیں، اور امتوں پر اللہ کے عذاب کے غیر اہم اسباب بیان نہیں فرماتا، اہم ترین باتیں بیان فرماتا ہے. اور آیات قرآن میں اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ اے رسول، ان گزشتہ قوموں کے قصے ان کو بتائیے تاکہ یہ فکر کریں، بے شک ان کے قصوں میں صاحبان عقل کے لیے عبرت ہے. کہاں ہیں اس امت کے صاحبان عقل کہ جو دیکھیں اور غور کریں کہ کیوں آج امت کے درمیان بغض ہے اور عداوت ہے، اور وہ دین جو ساری انسانیت کو نجات کا پیغام لے کر اور محبت کا پیغام لے کر آیا تھا، آج اس کے ماننے والے دنیا والوں کے سامنے آپس میں بغض اور عداوت کی بدترین مثال ہے. کہاں ہیں امت کے صاحبان عقل؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، جن کو قرآن کو اپنا امام بنانا چاہیے، وہ کتاب جو رسول اللہ کی بھی امام ہے، جو اہل بیت اطہار کی بھی امام ہے، جو صحابہ رسول کی بھی امام ہے، اس کتاب کو اپنا امام بنانے والے کہاں ہیں؟ کتاب شریف نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 147 میں، اس نہج البلاغہ کی روایت کے مطابق اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس طرح قرآن کی آیات کے ساتھ سلوک کریں گے، اپنی مرضی کے بنائے ہوئے نظریات قرآن پر ٹھونسنے کی کوشش کریں گے. کأنہم ائمۃ الکتاب ولیس الکتاب امامہم، ان کی حرکتیں دیکھ کر یہ لگے گا کہ گویا وہ اللہ کی کتاب کے امام ہیں اور اللہ کی کتاب ان کی امام نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات کچھ کہہ رہی ہوں گی اور یہ مختلف اپنی علمی مکاریوں کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے نظریات کو قرآن پر ٹھونس کر عوام کو گمراہ کریں. یہ امت کے درمیان امت کو قریب لانا اور امت کی وحدت، یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی ایجنڈا نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے وہ جاہل ہے، وہ قرآن مجید سے دور ہے. اور یہ بات ہر وہ شخص بڑے آرام سے سمجھ سکتا ہے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، چاہے عوام ہی کیوں نہ ہو. عوام سے کہا جاتا ہے قرآن کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اے کاش کے عوام، مسلمانوں کی عوام، شیعوں یا سنیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کر کے، نہ ان لوگوں کی بات پر اعتماد کر کے جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید تمہیں سمجھ نہیں آئے گا. اللہ نے کس سے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کتنا مشکل ہے اس کو سمجھنا. بالکل سادہ اور شفاف الفاظ میں اللہ بتا رہا ہے کہ جو عہد ہم نے نصارہ سے لیا تھا، جو کہتے ہیں ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم نے جو عہد ان سے لیا تھا، جیسے ان سے پہلے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے عہد لیا تھا، البتہ یہودی لوگوں کا رکھا ہوا نام ہے، اللہ کے نزدیک صرف ایک نام ہے ہر نبی کی امت کا، اور وہ ہے مسلم، یعنی اللہ کے آگے، اللہ کے احکام کے آگے سر جھکانے والا. اس آیت کو سمجھنا کتنا مشکل ہے، اس سبب کو سمجھنا کتنا مشکل ہے جس کی وجہ سے اللہ کسی امت کے آپس میں دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے. اللہ پیدا کر دیتا ہے، یعنی اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے قانون کا کچھ حصہ لے لو گے اور کچھ کو بھلا دو گے، تو پھر خدا کی سزا تمہارے لیے یہ ہوگی کہ بجائے تم آپس میں اکٹھا رہنے کے، متحد رہنے کے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے اور آپس میں دشمنی اور بغض کا شکار تمہیں کر دیا جائے گا. یہ سمجھنا مشکل ہے؟ توجہ فرمائیے. تو ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور جو کچھ یہ بنایا گھڑا کرتے تھے، ان قریب اللہ ان کو بتائے گا کہ تم نے کیا گھڑا اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے خلاف. سنجیدگی سے اور توجہ سے میری بات کو سنیے گا. ہمارے آئمہ اہل بیت نے فرمایا ہے کہ جو بھی بات ہم سے منسوب قرآن کے بیان شدہ اصول کے خلاف ہو، قرآن کی بات کے مخالف ہو، وہ ہمارا فرمان نہیں ہوتا، اسے قبول نہ کرو. یہ مسلم اصول ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے نام پر مختلف لوگ جھوٹ بولیں گے، مختلف اسباب سے، مختلف ریزنز ہوں گے ان کے جھوٹ بولنے کی، اور جھوٹ ہمارے نام پہ گھڑا جائے گا تاکہ لوگ اسے دین سمجھیں. تو ہر وہ چیز کے جو قرآن کے واضح اصول کے ساتھ ٹکراتی ہے اور اس کے برعکس نتیجہ دیتی ہے، یا تو اس کو رد کر دیا جائے، اور یا یہ دیکھا جائے کہ اس چیز کا کتنا مقام بنتا ہے اور کون سی جگہ اس کی، اور اس کو ہر چیز پر غالب نہ کر دیا جائے، حتیٰ کہ قرآن کی تعلیم پر بھی. آیت اللہ خامنائی جانتے ہیں قرآن کو اور اہل بیت کی احادیث کو. آیت اللہ سیستانی آپ سے بہتر جانتے ہیں قرآن کو اور اہل بیت کی احادیث کو، ان سے زیادہ سمجھدار نہ بنیے. اور آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی سے بڑھ کر ہر ایک کی بات کو قرآن پر پرکھا جائے گا جب معاملہ یہ ہو. خلاف قرآن کسی کی بات قبول نہیں کی جائے گی، لیکن یہ خدا کی سزا ہوگی ہر اس شخص کے لیے کہ وہ گمراہی کو دین سمجھتا رہے اور دوسرے امت کے دوسرے افراد کے ساتھ بغض اور عداوت کو اپنے دین کا تقاضا سمجھتا رہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بغض اور عداوت اس لیے ہے تمہارے درمیان کیونکہ تم نے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کا ایک حصہ بھلا دیا. کیوں بھلا دیا؟ پرانی داستان ہے، اس وقت میں میرے لیے ممکن نہیں کہ بیان کروں. اللہ کے رسول کے نام پر ان کی زندگی میں اتنا جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ خطبہ دیا مسجد نبوی میں اور فرمایا کثرت سے جھوٹ بولا جا رہا ہے میرے نام پر، اور یاد رکھو جس نے جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. اور یہی فارمولا آئمہ اہل بیت کے بارے میں مکتب اہل بیت نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہوا، قرآن کیا اصول دیتا ہے زندگی گزارنے کے. جب کسی معاملے میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو کیا طریقہ، کس کو اہم اور زیادہ اہم اور کم اہم چیز کے درمیان کس طرح سے تم نے انصاف کرنا ہے، کس طرح ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھنا ہے. آج وہ ان باتوں کا شور مچانے والے دین کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، چاہے سر پہ امامہ رکھتے ہوں چاہے سر پہ امامہ نہ رکھتے ہوں، ان کو نہیں معلوم کہ قرآن ناطق علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کتنے فتنے کیے امت میں. کیا سیرت علی سامنے نہیں ہے آپ کے؟ کیوں صبر کیا 25 سال امیر المومنین نے؟ آپ علی سے زیادہ اسلام کے مخلص ہیں، آپ علی سے زیادہ بڑے شیعہ ہیں، آپ علی سے زیادہ جناب فاطمۃ الزہرا سے محبت کرنے والے ہیں. قیامت کے دن تیار ہو جائیے علی کا سامنا کرنے کے لیے، جب آپ سے وہ یہ کہیں گے کہ 25 سال جو میری سیرت تھی اس سے تم نے کیوں آنکھیں بند کر لی، اور کیوں مسلم چیزوں پر پیش نہیں کیا غیر مسلم چیزوں کو، اور مسلم چیزوں کی روشنی میں ہر چیز کو اپنے مقام پر کیوں نہیں رکھا؟ آپ جواب نہیں دے پائیں گے. آپ ہر اس خون بہنے والے خون میں، ہر اس قتل میں شریک ہیں جو کسی شیعہ کا ہوتا ہے یا کسی سنی کا ہوتا ہے، ان باتوں کی وجہ سے جو آپ اپنی جہالت کی وجہ سے اور قرآن کے اصولوں کے دوری کی وجہ سے بیان کرتے ہیں. قیامت کے دن ہر اس قتل میں آپ اپنے آپ کو شریک پائیں گے جس کو آپ قرآن مجید سے دور رہ کر دین کی خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں. امیر المومنین کا سامنا کرنے کے لیے قیامت کے دن تیار ہو جائیے. اگر جو حرکتیں آپ سکھا رہے ہیں قوم کو اگر جنگ جمل پر جاتے ہوئے مثال کے طور پر وہی والا کام ایک دفعہ امیر المومنین کر دیتے تو فوج منتشر ہو جاتی، اگر نہروان پر جاتے ہوئے ایک دفعہ وہ کام کر دیتے جس کے ثواب بتاتے بتاتے آپ تھکتے نہیں ہیں۔ غلط تشریح کرتے ہیں، البتہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے، تبرع کا انکار کیا جا رہا ہے، لیکن تبرع کا معنی تو بتاؤ، تبرع کا طریقہ تو بتاؤ مسلمات قرآن کی روشنی میں۔ وحدت امت کو نقصان پہنچاتا ہے اگر آپ کا بتایا ہوا طریقہ آپ مجرم ہیں۔ اگر ایک دفعہ آپ کی طرح امیر المومنین اپنی فوج میں یہ کام کرواتے وہ فوج منتشر ہو جاتی۔ اس فوج میں وہ لوگ بھی تھے جو خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ، البتہ خلیفہ ثالث کے بارے میں اختلافات زیادہ تھے، لیکن اگر ان خلفاء کے بارے میں وہی کام کروانا شروع کرتے جو آپ کرواتے ہیں اور پھر امت میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور بغض پیدا ہوتا ہے اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کا پیغام اپنے لیے سن لیں، جب انہوں نے ایک حصہ بھلا دیا اور ایک حصہ اپنی مرضی کا لے کر اسی کو سارا دین سمجھنے لگے تو ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی الی یوم القیامہ، اور ان قریب اللہ آپ کو بتائے گا جو آپ بنایا اور کھڑا کرتے تھے۔ مکتب اہل بیت کی سب سے بنیادی کتاب قرآن ہے۔ آپ امام زمان کے منتظر ہیں، توجہ فرمائیے، امام زمان جب آئیں گے کیا کریں گے؟ روایات کیا بتاتی ہیں؟ اللہ کی کتاب کو قائم کریں گے۔ میری باتوں سے جو سوالات ذہن میں پیدا ہوں میں آپ کی خدمت میں ان کے جوابات کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں، اور جو بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، پوری شعور اور بصیرت سے بات کر رہا ہوں، اور جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس چیز کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بھی جانتا ہوں۔ لیکن آپ کی توجہ مسلمات قرآن کی طرف کروانا چاہتا ہوں کہ جب دو چیزوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو کس طرح ڈیل کیا جائے گا۔ اصول بتائے گئے قرآن میں، اصول بتائے گئے فرامین محمد و آل محمد میں، اپنی مرضی کا لے لو اور باقیوں سے آنکھ بند کر لو، ان قریب اللہ تمہیں بتائے گا جو تم کر رہے تھے۔ امام جب تشریف لائیں گے علیہ الصلاۃ والسلام کیا کریں گے؟ روایات کیا بتاتی؟ قرآن کو قائم کریں گے، قرآن کے بتائے ہوئے قانون اور اصولوں پر معاشرہ قائم کریں گے۔ اور یہی بات اللہ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 68 میں فرمائی ہے، توجہ سے سنیے۔ جب اللہ کے نبی تشریف لا چکے تھے، معاشرے میں جو اہل کتاب موجود تھے، اہل تورات، اہل انجیل، ان سے خطاب فرمایا، قل اے رسول کہیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے اہل تورات، اے اہل انجیل، لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایک رائی کے برابر بھی تمہارے پاس دین نہیں ہے، کسی چیز پر تم نہیں کھڑے، کوئی چیز نہیں ہے مضبوط چیز جس پر تم کھڑے ہو۔ سادہ اردو میں کہوں، تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے جو تم دین سمجھ رہے ہو، کچھ بھی نہیں تمہارے ہاتھ پلے۔ اس وقت تک جب تک تم اپنی تورات کو، انجیل والے اپنی انجیل کو، اور اب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو قائم نہ کر دیں، جس کو تم دین سمجھ رہے ہو اللہ کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہے تمہارے ہاتھ پلے، لستم علی شیء، کچھ نہیں تمہارے ہاتھ پلے دین کے نام پر جو تم کر رہے ہو، جب تک تورات کو قائم نہ کرو۔ تورات میں اللہ کے رسول کی نشانیاں تھیں جن کے یہ مخالف بن کے بیٹھے ہوئے تھے، انجیل میں تعلیمات حضرت عیسیٰ میں آخری رسول کی بتائی گئی تھی نشانیاں جن کا یہ انکار کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو تمہاری مرضی کا نہیں ہے، جو تمہارا جی نہیں چاہ رہا اس کو بھلا دیا تم نے، اور باقی اپنی مرضی کا دین لے کے بیٹھے ہو، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے۔ حتی تقیم التوراۃ والانجیل، اور اہل قرآن کی خدمت میں عرض کر، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہارے رب کی طرف سے اب نازل ہوا ہے تم پر، اگر اسے قائم نہیں کرتے تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے۔ آپس میں باہمی مثلاً مسالک کے جو مسلکی اختلافات ہیں ان کے ہوتے ہوئے جس کے پاس جو دلیل ہے جس کو وہ دلیل سمجھتا ہے اپنا نظریہ رکھے، لیکن آپس میں لڑنا ہے یا اکٹھے رہنا ہے؟ اکٹھے رہنا ہے، حکم قرآن ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے بینات آنے کے بعد اختلاف کیا اور تفرقہ کیا اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. کیوں نہیں امت کے علماء بیٹھ کر آپس میں بیٹھ کر مختلف مسالک کے علماء ان بینات کو، قرآن کی آیت کو کیوں بھول گئے ہیں؟ جب دیکھ رہے ہیں امت میں تفرقہ ہے تو کیوں نہیں بیٹھ کر بینات طے کرتے اور امت کو بتاتے کہ جن چیزوں پر ساری امت متفق ہے ان پر اکٹھے رہیں اور جن پر اختلاف ہے علمی بحث کا دروازہ کھلا رکھیں. لیکن یہ توہین اور یہ ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا خلاف قرآن، خلاف سیرت اہل بیت. امیر المومنین نے جنگ صفین میں جب اپنے کچھ ساتھیوں کو، لشکریوں کو دیکھا کہ وہ شامیوں کے بارے میں گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، فرمایا میں تمہارے بارے میں ناپسند کرتا ہوں. تو یہ حرکتیں کرنے والے نہ قرآن کی بات سنتے ہیں نہ امیر المومنین کی بات سنتے ہیں اور کرتے ان کے نام پر ہیں. اپنے اس جرم کا جواب دینے کے لیے اور جو بے گناہ عورتیں، جو بے گناہ بچے، جو بے گناہ جوان بوڑھے مارے جاتے ہیں اس فرقہ وارانہ نفرت کی وجہ سے، اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے، حق بتایا ہے، تیار ہوئیے. ان سارے اس بہتے ہوئے خون کا جواب دینے کے لیے تیار رہیے. جب تک قرآن کو قائم نہیں کرتے تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. قرآن تب قائم ہوگا جب تمام باتیں، تمام رویے، حتیٰ کہ دینی باتیں قرآن کی باتوں پر پیش نہیں کی جاتی، ورنہ آپ اہل بیت کے نافرمان ہیں. مقدمہ اصول کافی میں روایت معصوم موجود ہے، من لم یأخذ امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن، جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا. آج ہی آپس کی دشمنی اور عداوت اور بغض یہ فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیونکہ آرام سے اٹھے، کتاب سے، کسی کتاب سے ایک حدیث اٹھائی بغیر یہ دیکھے کہ قرآن میں کیا ہے، اس کو آپ نے کوٹ کر دیا اور دل میں یہ رکھا کہ اگر غلط ہے تو جس نے کتاب میں لکھی ہے اس کے کندھے پہ ڈال دیا. آپ بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے. اگر آپ دین بیان کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصول آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور جو چیز ان سے ٹکرا رہی ہو اس کے بارے میں پھر احتیاط کریں اور دیکھیں کہ کس چیز کا مقام کیا ہے اور کس چیز کی روش کیا ہے. کب تبرہ کے معنی میں توہین ہے، کب تبرہ کے معنی میں گالیاں دینا ہے. جس کو عربی کی اے بی سی بھی، الف بے بھی آتی ہے، جانتا ہے تبرہ کے معنی میں نہ کوئی توہین ہے نہ کوئی گالی ہے نہ کوئی بدزبانی ہے. تبرہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کے دشمن ہے، جو اہل بیت کے مخالف ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان سے دین نہیں لیں گے، ہم دین اہل بیت سے لیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد اسلام اہل بیت اطہار نے صحیح بیان فرمایا. امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دین صحیح بیان فرمایا. ہم اس نظریے کو علمی انداز میں، مؤدب انداز میں، مہذب انداز میں ہمیں دوسروں کو بتانا چاہیے. یہ حکم اہل بیت ہے، ہمارا کلام دوسروں کو سناؤ، نہ کہ ایسی حرکتیں کرو جس سے کوئی سننے آئے ہی نہ. آیا اہل بیت ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو آپس میں ہی ٹکراتی ہوں؟ اہل بیت کی جب آپ باتوں کو دیکھیں گے جو کتابوں میں موجود ہیں، سب اہل بیت کی نہیں ہے جو کتابوں میں موجود ہیں، بہت کچھ غلط بھی ہے، علماء حدیث جانتے ہیں اس کو. آپ ایک حصہ وہ پائیں گے جو عین قرآن ہے اور ایک حصہ وہ پائیں گے کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو الگ الگ باتیں ہیں، تو پھر اس کے بارے میں احتیاط کریں. اور دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، سورۃ آیت نمبر 68 سورۃ المائدہ میں فرمایا اے رسول کہہ دیجئے اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو قائم نہ کرو تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. لیکن پھر خود قرآن کہتے ہیں کہ اے رسول آپ ان کو کہہ رہے ہیں تورات کو قائم کرو جو تورات کو مانتے ہیں، آپ اہل انجیل سے کہہ رہے ہیں انجیل کو قائم کرو جو انجیل کو مانتے ہیں، لیکن آپ کی اس نصیحت بجائے یہ کہ یہ تورات اور انجیل کو قائم کریں جو انہوں نے من گھڑت چیزیں بنا لی ہیں، ان کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بجائے یہ کہ تورات کی طرف جائیں انجیل کی طرف جائیں، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، آپ کی باتیں اور آپ پر نازل ہونے والا قرآن جو اسی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جس کی طرف سے تورات آئی تھی انجیل آئی تھی، جس کی وہی باتیں ہیں جو تورات اور انجیل کی باتیں ہیں، لیکن چونکہ یہ تحریف کر چکے ہیں، من گھڑت نظریات بنا چکے ہیں، آپ کی نصیحت ان کے طغیان میں، ان کی سرکشی میں اور ان کے انکار میں اور اضافہ کرے گی، بجائے یہ کہ نصیحت لیں آپ کی بات سے۔ اور یہی ہوتا ہے جنہوں نے خلاف قرآن روش اپنائی ہوئی ہے، جنہوں نے خلاف قرآن نظریات اپنائے ہوئے ہیں، جب ان کو قرآن سے نصیحت کی جائے ان کے طغیان اور انکار میں اور اضافے کا سبب بنتا ہے۔ صدق اللہ، وقل صدق اللہ، اور کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، اللہ نے جو بات قرآن میں کہی قیامت تک کے لیے کہی ہے کہ جو قرآن کو قائم نہیں کرتا اس کو قرآن بھی بتایا جائے تو اس کے طغیان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ فوراً زور لگاتا ہے کسی طرح ان آیات کو توڑ موڑ کر عوام کو گمراہ کرے، حالانکہ سمپل سادہ لفظوں میں قرآن نے اپنی بات کو بیان فرمایا ہوا۔ یہ دو آیات تھی، اور یہ جو باقی چند منٹ میرے پاس موجود ہیں آپ کو کتاب تحف العقول مشہور و معروف احادیث کی کتاب ہے، احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی، تحف العقول جلد اول صفحہ 487 487، اس کتاب کی نقل کی بنا پر امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے والد بزرگوار، حدیث کو سنیے اور دیکھیے کہ آیا امام کے آنے میں اللہ کی طرف سے رکاوٹ ہے یا ہمارے رویے رکاوٹ ہیں۔ امام زمان کے والد گرامی فرما رہے ہیں کہ اپنے اندر شیعہ کو کیا کیا چیزیں پیدا کرنی چاہیے تاکہ پھر قابلیت پیدا ہو کہ وہ امام تشریف لائیں۔ لہذا میں تمام سننے والوں سے عرض کروں گا، خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیجئے، آپ کو اللہ نے دوبارہ ماہ مبارک رمضان عطا کیا ہے، خود بھی اپنے بچوں کو بچپن سے انہیں قرآن کی آیات کے معانی سے مانوس کیجئے تاکہ ان کی مضبوط بنیاد بن جائے، اور پھر خود بخود خلاف قرآن باتیں چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو وہ قبول نہیں کریں گے۔ آپ اہل بیت کی رہنمائی پہ عمل کیجئے، جس نے قرآن سے ہمارا امر نہ لیا فتنوں سے نہیں بچے گا، تو پھر جو بھی قرآن کو نہیں دیکھتا وہ فتنوں سے نہیں بچ سکتا۔ ائمہ نے حق فرمایا، اللہ نے حق فرمایا، چاہے وہ عالم اپنے آپ کو کہتا ہو اور چاہے اپنے آپ کو عوام کہتا ہو، جو قرآن سے دور ہے فتنوں سے نہیں بچ سکتا، نفرت کے فتنے، بغض کے فتنے، فرقواریت کے فتنے نہیں بچ سکتا۔ کبھی غور تو کریں کہ جو اسلام کی بنیادی ترین کتاب ہے، وہ کتاب جس پہ اہل بیت نے فرمایا ہے ہمارے سے منسوب باتیں پیش کرو، کون مجرم ہے کہ وہ کتاب لوگوں کی زندگی میں شامل نہیں ہے؟ کس نے یہ دین بتایا ہے جس میں قرآن لوگوں کی زندگی میں شامل نہیں ہے؟ اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہمیں ثواب لینا ہے اور اس سے ہدایت نہیں لینی، کس نے یہ بے ہنگم اور کس نے یہ بےہودہ تربیت کی ہے؟ اور کب جاگیں گے؟ یاد رکھیں، یہ جو یہودی رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے، منتظر تھے مدینہ میں، کیونکہ انہوں نے تورات میں تحریف کر دی، ان کی عوام تورات سے دور ہو گئے اور یہ کرپٹ ہو گئے، تورات والا دین انہوں نے بھلا دیا، جب اللہ کے رسول تشریف لائے جس کا انتظار کر رہے تھے، دشمن بن گئے اللہ کے رسول کے، چونکہ دین کے نام پر جو ان کو بتایا گیا تھا رسول اللہ کی باتوں سے وہ بالکل مختلف تھا. عبرتناک داستان ہے قرآن مجید کے پہلے جزء میں سورۃ البقرہ میں یہودیوں کی. اور اگر ہمارے اندر وہ صفات اور وہ رویہ اور وہ فکر نہیں ہوتی کہ جو قرآن نے اور قرآن کے سائے میں اہل بیت اطہار نے فکر دی ہے, اگر وہ ہمارے درمیان نہیں ہوتی تو یاد رکھیے تاریخ خود کو دہرائے گی. اور ہماری روایات میں یہ بات موجود ہے کہ وہ جو انتظار کر رہے ہوں گے بہت زیادہ لوگ ان میں سے مخالف ہو جائیں گے جب آنے والا آئے گا. اللہ غیر اہم داستانیں بیان نہیں فرماتا قرآن میں. روایت کو سنیے, میرے پاس 5-6 منٹ باقی ہیں. تحف العقول کی اس روایت کے مطابق امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں, اوصی کم بتقوی اللہ, میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. والورع فی دینکم, اور دین کے بارے میں شدید احتیاط کی. ورع کمال تقوی کو کہتے ہیں, دین کے بارے میں بہت احتیاط کرو. اور میں عرض کر رہا ہوں اس کی وضاحت میں, ہر سنی سنائی کے پیچھے نہ چلو. عربی زبان میں کہتے ہیں رب شہرت لا اصل لہ, کتنی مشہور باتیں ایسی ہیں جن کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں لیکن مشہور ہے عوام. حقیقت وہ ہے جو قرآن میں ہے چاہے مشہور نہ ہو, اور باطل وہ ہے جو خلاف قرآن ہے چاہے سب سے زیادہ مشہور ہو. وہی مولا علی کا جو خطبہ ہے, خطبہ نمبر 147, اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ میرے بعد تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جب حق سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہوگی اور باطل سے زیادہ نظر آنے والی چیز کوئی نہیں ہوگی. یعنی جو تمہیں نظر آئے گا باطل ہوگا, اور اگر حق چاہیے تو وہ چھپا ہوا ہوگا, تمہیں ڈھونڈنا پڑے گا. سچ فرمایا مولا نے میرے, توجہ کیجیے. ول اجتہاد للہ, اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کی خاطر محنتیں کرو, کوششیں کرو. اجتہاد کہتے ہیں سخت کوشش کو. وصدق الحدیث, اور سچی بات کرو. وادا الامانہ, اور امانت ادا کرو. الا من اتمنکم من بر او فاجر, چاہے جس نے تمہیں امانت دی ہے نیک آدمی ہو چاہے فاجر ہو, امانت اس کو واپس کرو. وطول السجود, اور لمبے سجدوں کی وصیت کرتا ہوں. وحسن الجوار, اور اچھے ہمسائے بننے کی. فبہذا جاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے. میں تمہیں ان کی وصیت کر رہا ہوں. کوئی نیا دین نہیں بتایا اہل بیت نے, نیا دین ایجاد کرنے نہیں آئے تھے. انہوں نے بتایا ہے ہم تمہیں جو کچھ بتاتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے, ان کی تعلیمات ہوتی ہیں. ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے, اگر ہم اپنے پاس سے کچھ بتاتے ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. کیونکہ دین قرآن نے اعلان کر دیا رسول اللہ کی زندگی میں کامل ہو گیا تھا. کامل چیز میں کسی کے اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں. ہر شیعہ جو دل میں ان کی محبت رکھتا ہے غور سے سنے. فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ اِذَا وَرَعَ فِي دِينِهِ, یقیناً تم میں سے, یعنی اپنے شیعوں سے اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں, تم میں سے کوئی شخص جب اپنے دین میں ورع اپنا لیتا ہے, اس شدت تقویٰ پر پہنچ جاتا ہے, وَصَدَقَ فِي حَدِيثِهِ, اور اپنی باتوں میں سچائی کو اپنا لیتا ہے, وَأَدَّى الْأَمَانَةَ, اور اپنی امانتوں کو ادا کرنے والا ہوتا ہے, وَحَسَّنَ خلقہ, اور اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لیتا ہے. آج کیسا اخلاق بنا دیا قوم کا آپ نے, اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیتا ہے. مع الناس, لوگوں کے ساتھ. قیلا, اور پھر اس کے اخلاق کو دیکھ کر, ان چیزوں کو دیکھ کر کہا جاتا ہے, یعنی لوگ کہتے ہیں ھذا شیعی, یہ شیعہ ہے. فیسرنی ذالک, تو میں امام حسن عسکری, مجھے سرور ملتا ہے, مجھے سکون ملتا ہے کہ میرے شیعوں کے بارے میں ان صفات کی وجہ سے تعریف کی جا رہی ہے. گالیاں دینا کون سا اخلاق ہے؟ اہل بیت کی کس ہستی نے سکھایا ہے؟ اور کوئی روایت بھی ہے تو جھوٹی روایت ہے, یاد رکھیے. اہل بیت مقدس ہیں, اہل بیت اخلاق میں اپنے جد کے پیروکار ہیں. نہ ان کے جد گالیاں دیتے تھے اور نہ وہ گالیاں دیتے تھے, نہ بد اخلاقیاں کرتے تھے. دین اسلام کے پھیلنے کی وجہ اخلاق تھی, اور آج مکتب اہل بیت سے بعض لوگوں کے بھاگنے کی وجہ بعض بد اخلاقیاں ہیں. تیار رہیے اخلاق کے ان پیکروں کا قیامت کے دن سامنا کرنے کے لیے جنہوں نے بتایا کہ جس نے ہمارا امر قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا. وَكُونُوا زَيْنًا وَلَا تَكُونُوا شَيْنًا, اور زینت بنو ہمارے لیے, ہمارے لیے باعث ننگ و آر نہ بنو. تھوڑی سی بھی عقل استعمال کی جائے تو پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی چیزیں لوگوں کی نظروں میں باعث زینت بنے گی, لوگ قریب آئیں گے, اور کون سی چیزیں لوگوں کو بھگا دیں گی. کامن سینس سے پتہ چل سکتا ہے. اور آگے وضاحت فرما رہے, جرو الینا کل مودہ, ہر قسم کی محبت ہمارے لیے جذب کرو, یعنی ایسے کام کرو کہ لوگ ہم سے محبت کریں کہ یہ ان کے شاگرد ہیں, یہ ان کے ماننے والے ہیں, ایسے کام کرو. وَدْفَعُوا عَنَّا كُلَّ قَبِيحٍ, اور ہر قبیح چیز کو ہم سے دور کرو, ہر وہ حرکت جس کی وجہ سے لوگ تمہاری حرکت دیکھ کر وہ اہل بیت کے بارے میں ہمارے بارے میں برا سوچے کہ اس لیے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے کہنے پر وہ کام کر رہے ہو, ہم سے منسوب ہو, ہر اس قباحت کو, ہر کبھی چیز کو ہم سے دور کرو. فَإِنَّهُ مَا قِيلَ فِينَا مِنْ حَسَنٍ فَنَحْنُ أَهْلُهُ, اس لیے کہ ہمارے بارے میں جو اچھی بات کی جاتی ہے, جو بھی اچھی بات, ہم اس کے اہل ہیں. وَمَا قِيلَ فِينَا مِنْ سُوءٍ, اور ہمارے بارے میں جو بری باتیں کی جاتی ہیں, فما نحن كذلك, ہم ویسے نہیں ہیں, ہم اہل بیت رسول ہیں. لنا حق فی کتاب اللہ و قرابۃ من رسول اللہ و تطہیر من اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب نے حق بتایا ہے, اور اللہ کے رسول کے ہم قرابت دار ہیں, اور اللہ نے ہماری تطہیر فرمائی ہے. لا یدعی احد غیرنا الا کذاب, ہمارے سوا اس کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا ان فضائل کا مگر کذاب. اکثروا ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو, اللہ کو کثرت سے یاد رکھو. وذکر الموت, اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھو. وتلاوت القرآن, اور کثرت سے تلاوت قرآن کرو. ہرگز مراد نہیں ہے بے سوچے سمجھے قرآن کو پڑھو. روایات کے مطابق مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے, لا خیر فی قراءت لیس فیہا تدبر, کوئی خیر نہیں اس قرآت میں جس میں غور و فکر نہیں ہوتا, اور غور و فکر تب ہوتا ہے جب کوئی سمجھ رہا ہو. آدھا دین نہیں بتانا چاہیے, مکمل دین بتانا چاہیے. سب روایات کو سامنے رکھ کر, آیات کو سامنے رکھ کر, جو خدا کہہ رہا ہے میرے قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں, یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے, اور پھر قرآن پڑھنے کا طریقہ بتانا چاہیے کس طرح پڑھنا ہے. والصلاۃ علی النبی, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کی کثرت کرو. فإن الصلاۃ علی رسول اللہ عشر حسنات, اللہ کے نبی پر صلوات بھیجنا 10 نیکیاں ہیں, یعنی 10 بڑی نیکیاں. احفظوا ما وصیتکم بہ, اے میرے شیعو جو میں نے تمہیں وصیت کی ہے اس کی حفاظت کرنا, اس کی حفاظت کرنا. واستودعکم اللہ, اور میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. واقرا علیکم السلام, اور تم پر سلام کرتا ہوں, تمہیں سلام بھیجتا ہوں. پروردگار عالم ہمیں جو قرآن نے بتایا ہے اور جو اہل بیت اطہار نے بتایا ہے قرآن کے سائے میں, قرآن کے پر پیش کرنے کے بعد, اور وہی حقیقی دین ہے تاکہ غلط باتیں نکالی جا سکے باہر اور صحیح باتوں پر عمل کیا جا سکے. پروردگار عالم ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی اصلاح کا اور صحیح ڈائریکشن میں موو کرنے کا عہد کرنے کی, اور اس امت کو جوڑنے کے لیے غور و فکر کرنے کی جو حکم قرآن ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.